شیخ محترم قاری خلیل الرحمان صاحب جاوید وہ اپنے مخصوص انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم قاری خلیل الرحمان صاحب جاوید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں علماء کرام معزز سامعین اور میرے رفقا آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے اس ناچیز کو یہ توقیر و تکریم بخشی. میرے لیے بات سعادت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے دین کی کچھ باتیں کہنے کا موقع فراہم کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے حق کہنے کی اور پھر ہم سب کو حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں دل و دماغ میں موجود ہیں. یہ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب باتیں بہت ہوں مہلت کم ہو پھر آدمی سوچتا ہے کہ پھر پتہ نہیں زندگی رہے یا نہ رہے. وہ ساری باتیں کہہ دی جائیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا بہرحال محفل کی مناسبت سے آپ کی محبت سے، آپ کے ذوق اور شوق سے اور اللہ کی توفیق سے چند باتیں جو اس مناسبت سے ضروری ہیں وہ میں ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا، اور آخر میں آپ کو سوالات کا موقع بھی دیا جائے گا، کیونکہ بہت ساری باتیں خطیب کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہیں جو آپ اپنے سوالات کے ذریعے اگلوا لیتے ہیں. ہماری ایک دعوتیں تو آپ نے بہت کھائی ہوں گی، اور پاکستانی تو دعوت کے مفہوم کو اچھی طرح جانتے ہیں، کہیں زردہ، کہیں بریانی، کہیں قورمہ، کہیں کوفتے، کہیں کباب. لیکن اب آپ عرب میں رہتے ہیں تو پھر اس دعوت کے مفہوم کو مزید سمجھ گئے ہوں. آج اس دعوت کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اسی سرزمین سے، مکہ سے اس کا آغاز کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی فرمائی، ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار، کہ بنی اسرائیل کے 72 گروہ بنے تھے اور میری امت تفرقہ بازی میں اس بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی اور 4 قدم اس سے آگے بڑھے گی، لیکن انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے کلہم فی النار، ان سب کا مقدر دوزخ کے سوا کچھ نہ ہوگا. لیکن اس قدر ڈرانے کے بعد پھر ایک امید کی کرن صحابہ کرام کے سامنے رکھی، آپ نے فرمایا الا ملت واحدہ، وہ جو سارے دوزخ میں جائیں گے ایک جماعت ایسی رہے گی جو دوزخ سے محفوظ رہے گی اور وہ جنت میں جائے گی. صحابہ کرام نے بڑا خوش ہو کر اور حیرانی سے پوچھا، قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، وہ کون سی جماعت؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا وہ اہل حدیث ہوں گے، وہ دیوبندی ہوں گے، وہ بریلوی ہوں گے، وہ شیعہ ہوں گے، نہیں. آپ نے کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا کوئی نام نہیں لیا، اور اس میں بڑی حکمتیں تھیں. اگر آپ نام لے لیتے، مثال کے طور پر آپ کہہ دیتے کہ جنت میں جانے والی جماعت دیوبندی، ایمانداری سے بتائیے آج جو جتنے آپ اہل حدیث حضرات ہو، آپ آج اپنا نام کیا رکھواتے؟ دیوبندی رکھواتے. اور جو آج دیوبندی ہیں وہ کیا رکھواتے؟ وہ بھی دیوبندی رکھواتے. اور جو آج بریلوی ہیں وہ کیا رکھواتے؟ وہ بھی دیوبندی رکھواتے. اور جو آج شیعہ ہیں وہ کیا رکھواتے؟ وہ بھی دیوبندی رکھواتے. اور یہ کہتے دیکھو ہم نے حکومت سے، اپنے ملک کی حکومت سے اس نام کو رجسٹرڈ کروا لیا ہے، لہذا اب تو ہم رجسٹرڈ جنتی. اور کام یہی ہوتے جو آج ہو رہے، گھوڑے کی پوجا اسی طرح ہوتی، تازی اور تبوت کی پوجا بھی اسی طرح ہوتی، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی اسی طرح ہوتی، قبروں کے طواف اسی طرح ہوتے، قبروں پہ چادر اور قبروں پہ چڑھاوے اور قبروں پر اگربتیاں اور چوما چاٹی اسی طرح ہوتی،
جس طرح آج ہو رہی ہے. لیکن نام وہ ہوتا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس نام کی جماعت جنت میں جائے گی. لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر کہ آپ نے نام کو نہیں کام کو رجسٹرڈ کروایا. صحابہ نے جب پوچھا من یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے جو 73 میں سے ایک جنت میں جائے گی, آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آج جس نظریے پر, جس طریقے پر, جس سنت پر, جس دین پر, جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں, باقی سارے دوزخ. مسئلہ بالکل آسان. اب آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کا اس وقت کیا دین تھا, صحابہ کرام کا اس وقت کیا دین اور کیا نظریات تھے, یہ دیکھنے کے لیے آپ کو 1400 سال پیچھے جانا ہوگا. اور جب آپ 1400 سال پیچھے جاتے ہیں, اپنے ذہنوں کو حاضر کر کے, اپنے گریبا میں ڈھانک کے, آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا تصور کیجئے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پہلے, امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پہلے, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پہلے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پہلے, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پہلے, وہ دنیا کس امام کو اپنا امام مان کر اس کے پیروں سے. بالکل مسئلہ آسان. لڑنے کی ضرورت نہیں, کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں, کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں. ہمارا دین ہمیں اس قسم کی واہیات باتوں کی اجازت نہیں دیتا. دین تو بڑا کھرا اور صاف ستھرا ہے اور بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے. اور قرآن دعوت دیتا ہے افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں کرتے. یہ پوری دنیا کھلی کتاب ہے آپ کے سامنے, پوری دنیا. آپ بخاری نہیں پڑھ سکتے, مسلم نہیں پڑھ سکتے, ترمذی نہیں پڑھ سکتے, دنیا کو تو پڑھ سکتے ہیں. قرآن نے جگہ جگہ مثالیں دی ہیں دنیا کی, کہیں مکھی کی مثال, کہیں مچھر کی مثال, کہیں پانی کی مثال. اس لیے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے خود فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم, کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے ہم دنیا کو سمجھتے ہیں. اور یہ بالکل دنیا کے اعتبار سے آپ اکیلے تنہائی میں, خلوت میں آپ بیٹھ کر کبھی سوچیں. لوگ ہمیں غیر مقلد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں, دیتے رہیں. میں انہیں کہا کرتا ہوں جو مجھے غیر مقلد کہتا ہے, میں اسے کہتا ہوں کہ تمہارا امام غیر مقلد تھا. اپنے امام کا امام تو بتاؤ. ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کا امام تو بتاؤ, وہ کس کے مقلد. اگر غیر مقلد ہونا گمراہی ہے تو تمہارے فتوے کا پہلا نشانہ تمہارا امام, اور اگر غیر مقلد ہونا ہدایت ہے تو پھر ہمارا بھی مذہب سچا, تمہارے امام کا بھی مذہب سچا. گویا اگر تھوڑی سی بھی انسان عقل استعمال کرے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی اسی لیے ہے, پیسے گننے کے لیے, ریال گننے کے لیے, ڈالر گننے کے لیے نہیں, اللہ نے یہ عقل دی اسی لیے ہے کہ آپ گن سکو آج کتنی نمازیں پڑھی, کتنے روزے رکھے, کتنے سفارے پڑھے, کتنے رکوع پڑھے, کتنی نیک باتیں آپ نے کسی سے کی, کتنی نیک باتیں آج آپ نے سنی, اس کا حساب رکھو. ورنہ اللہ نے آپ کے سامنے بے شمار عقل و خرد سے بالکل محروم ایسے دیوانے اور مجنو لوگ بھی پیدا کر دیے ہیں جن کو دیکھ کے آپ عبرت پکڑ سکتے ہیں. کہ اگر اللہ رب العالمین ہم سے بھی وہ عقل و خرد چھین لیتا تو ہم کیا کر سکتے. اور اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کو استعمال کیجیے. مسئلہ بالکل آسان. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, ہم تو سیدھے سادے کاروباری مزدور پیشہ, ملازم پیشہ, نوکری پیشہ آدمی ہیں, ہم تو اتنا دین کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. ایک جگہ سندھ میں درس تھا تو ایک صاحب جلسے میں, بعد میں جیسے سوالات ہوتے ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے مولانا صاحب آپ کی تقریر مجھے بہت پسند آئی لیکن مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں, ہم تو دین سمجھتے نہیں ہیں, آپ لوگ ہمیں جیسا بتا جاتے ہو ہم ویسا مان لیتے ہیں. اب ایک مولوی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو, ایک کہتا ہے یہاں باندھو, ایک کہتا ہے چھوڑ دو, تو میں کیا کروں؟ تو ہمیں تو آپ لوگوں نے لڑوا رکھا ہے, اس لیے ہم تو مولویوں کی بات مانتے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمیں لڑوا رکھا ہے. میں نے کہا نہیں, آپ مولویوں کی بات نہیں مانتے. کہنے لگے ہم مانتے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں مانتے. میں نے کہا آپ کے کوئی مکان, کوئی دکان, کوئی چیز ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ دکان بھی ہے مکان بھی ہے. میں نے کہا وہ آپ کے اپنے نام ہے؟ کہنے لگا ہاں جی وہ میرے ہی نام ہے. میں نے کہا اس کے کاغذات ہیں آپ کے پاس؟ کہنے لگے ہاں کاغذات ہیں. میں نے کہا مہربانی کر کے اپنے مکان کے کاغذات میرے نام کرا دیں. اب وہ کہنے لگا جی میں کیوں آپ اپنے مکان کے کاغذات آپ کے نام کرا دوں؟ میں نے کہا جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مولویوں کی بات مانتے ہیں, تو ایک مولوی آپ سے کہہ رہا ہے اپنے مکان کے کاغذات میرے نام کرا دیں, کیوں نہیں کراتے؟ اب وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ یہ بات مولوی صاحب نے میرے فائدے کے خلاف کہی ہے. اب مکان نام نہیں کرائے گا, عقل استعمال کرے گا. لیکن جنت جو آخرت کی زندگی کا پورا دار و مدار ہے, اس پر جو مولوی آئے اس کی جنت تباہ کر کے چلا جائے اور وہ اس سے یہ بھی نہ پوچھے کہ آپ نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا اور اس بات کی دلیل کیا ہے, اور پھر الزام دھرے علماء پر کہ ہمیں علماء لڑاتے ہیں. نہیں, علماء نہیں لڑاتے, عوام الناس کی جہالت لڑتی. علماء نہیں لڑاتے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہماری اس دعوت کو بڑے اچھے انداز میں, ہمیں لوگ بے پیرا بے امامیہ کہتے ہیں, سچی بات ہے ہم نہ بے پیرے ہیں نہ بے امامیہ ہیں, ہمارا امام بھی ہے ہمارا پیر و مرشد بھی, لیکن فرق صرف اتنا ہے لوگ اس کو امام مانتے ہیں جس کو انہوں نے بنایا ہے, ہم اس کو امام مانتے ہیں جس کو اللہ نے امام بنایا ہے. بس یہ بنیادی فرق. اور اگر اس پر اس کو کوئی گستاخی کہتا ہے تو کہتا رہے ہم یہ گستاخی اپنی زندگی کا مشن سمجھتے ہیں اور یہ گستاخی بار بار کرتے رہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, پوری کی پوری آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے انبیاء کی جماعت روح کو جمع کرنے کے بعد رب العالمین سے ان سے یہ عہد لیا, میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں تمہیں کتاب و حکمت سے نوازوں گا, رسالت اور نبوت کا تاج آپ کے سروں پہ رکھوں گا. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی روحیں جمع ہیں, حضرت نوح علیہ السلام بھی جمع ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی جمع ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی جمع ہیں, یعقوب علیہ السلام بھی جمع ہیں. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں کتاب و حکمت سے نواز کر تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا, لیکن یاد رکھ لینا تمہاری دعوت کے بعد, تمہاری تبلیغ کے بعد, اگر تمہاری زندگی میں ثم جاءکم رسول, اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری تاجدار نبوت تمہاری زندگی میں آ جائے, مصدق لما معکم, جو اس بات کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس موجود ہے, اگر ہمارا وہ رسول آ جائے تصدیق کرنے والا جو تورات کی بھی تصدیق کرے گا, انجیل کی بھی تصدیق کرے گا, زبور کی بھی تصدیق کرے گا, تمہاری زندگی میں آ جائے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, اس پر تم ایمان بھی لاؤ گے, اس کی مدد بھی کرو گے. تمام کے تمام انبیاء سے رب العالمین نے عہد لیا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تمام انبیاء کو رب العالمین نے اس بات کا پابند فرما دیا, تمہاری نبوتیں اس وقت تک رہیں گی جب تک وہ نہیں آ جاتا جس دن وہ آ گیا تمہاری نبوت ان کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر تم سابقہ نبی کہلاؤ گے، سابقہ رسول کہلاؤ گے، پھر اسی کی نبوت جاری ہوگی، تم بھی اس بات کے پابند ہوگے کہ اس کو اس پر ایمان لاؤ، اس بات کے پابند ہوگے، لَتَنصُرُنَّهُ، اس کی مدد بھی تم کرو اور اس پر ایمان بھی تم لاؤ، اس بات کے تم پابند ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ عہد کرنے کے بعد ہم نے ان سے پوچھا اقررتم، کیا تم اس بات کے اقراری ہو، مانتے ہو اس عہد کو؟ قالوا اقررنا، اللہ کا قرآن شاہد ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے یہ کہا اقررنا، اے اللہ جو کچھ تو نے عہد لیا ہم نے مان لیا. قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں. آج عالم اربعہ میں ہم یہ معاہدہ کر چکے، انبیاء بھی سائن کر چکے، رب العالمین بھی دستخط فرما چکا. آج تمہاری زندگی میں دنیا میں جانے کے بعد اگر ہمارا آخری تاجدار نبوت تمہاری زندگی میں آئے گا اس پر تمہارے بھی دستخط موجود، میرے بھی دستخط موجود، تم بھی گواہ میں بھی گواہ کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے. فمن تولا بعد ذلك، اور اگر اس عہد و پیمان کے بعد پھر تم میں سے کوئی پھر گیا، پھر اس نے کہا نہیں میں قرآن کی بات نہیں مانتا، میں تو انجیل کو چلاؤں گا، میں قرآن کی بات نہیں مانتا، میں تو زبور کو چلاؤں گا. فمن تولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، نبوت کے کٹہرے سے نکال کر فاسقوں کے زمرے میں کھڑا کر دوں گا. یہ رب العالمین نے بڑا سخت فتویٰ صادر فرمایا. اب آپ دیکھیے کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائے تو تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور تورات کا ایک ورق پڑھتے ہیں. آپ کے چہرے کا ایک رنگ جاتا ہے، ایک آتا ہے غصے کی وجہ سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا دیکھتا نہیں اللہ تبارک و تعالی کے رسول کا چہرہ کس قدر غضبناک ہو رہا ہے؟ حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی جا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر میں راضی ہوں. میں تو یہ ورق صرف اس لیے لایا تھا تاکہ آپ سے تصدیق کرا سکوں کہ اس کی کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے. آپ نے فرمایا اے عمر تو آج تورات کا ورق لایا ہے، اگر وہ صاحب تورات جس پر یہ تورات اتری ہے لو کان موسیٰ حیاً ما رضیہ الا اتباعی، اگر آج وہ تورات والا موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو میری اتباع کے سوا اس کو بھی چارہ نہ ملتا. بلکہ آپ نے مزید فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، اگر موسیٰ علیہ السلام آج دوبارہ دنیا میں آ جائیں فاتبعتموہ تم اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ وترکتمونی اور مجھے چھوڑ دو لزللتم عن سوائے السبیل، موسیٰ کی پیروی تمہیں راہ راست سے ہٹا دے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب صاحب کتاب صاحب تورات حضرت موسیٰ جو اللہ کا پیغمبر ہے اس کی پیروی اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہمیں گمراہ کر سکتی ہے تو کسی امتی کی پیروی آپ کو ہدایت کیسے دے سکتی ہے؟ تھوڑا سا سوچیے، یہ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، آپ اپنے ضمیر سے لیجئے گا کہ جب اللہ کے رسول کے آنے کے بعد ایک پیغمبر کی پیروی گمراہی کہلاتی ہے تو اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اسی رسول کے امتی کی پیروی ہدایت کیسے ہوگی؟ یہ سوچئے تنہائی میں خلوت میں اس پر غور کیجیے. اور میں نے ابتدان عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جنت میں جانے والی جماعت وہ ہے جو اس طریقے پر ہوگی جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے. صحابہ کا طریقہ کیا ہے آپ دیکھیے، مسلم شریف کی روایت. آج ہمارے ہاں بہت سے پیمانے ہیں، بہت سے معیار ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میاں ہماری تعداد دیکھ لو، ہمارے ووٹ دیکھ لو، ہماری مسجدیں دیکھ لو، ہمارے مدرسے دیکھ لو، ہمارے اتنے مدرسے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں، اتنی تعداد ہے، ہم سواد اعظم ہیں، لہذا یہ دلیل ہے ہمارے حق پر ہونے کی۔ مسلم کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام مغموم حالت میں بیٹھے ہیں اور آپ آ کر پوچھتے ہیں بھی کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دی، اور ازواج مطہرات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے اور وہ سب غم زدہ حالت میں بیٹھے۔ اب یہ کہنے والے سارے صحابہ ہیں، مسجد بھری پڑی ہے صحابہ کرام، اللہ کے رسول اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، دل نہیں مان رہا، میں پہلے اللہ کے رسول سے پوچھوں گا، یہی ہمارا قصور ہے۔ ہمارا قصور بھی یہی ہے۔ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، بلال آتے ہیں، فرماتے ہیں بلال اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرو کہ عمر اندر آنا چاہتا ہے۔ بلال جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا عمر سے کہہ دو اجازت نہیں۔ کچھ توقف کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر دروازے پہ دستک دی، بلال پھر آئے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عمر سے کہہ دو کہ اجازت نہیں ہے۔ جب تیسری بار آتے ہیں تو حضرت عمر تھوڑا زور زور سے مخاطب بلال کو کر رہے ہیں، لیکن مقصد اللہ کے رسول کو سنانا ہے۔ زور زور سے کہہ رہے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش لے کر کے آیا ہوں، اللہ کی قسم اگر آپ فرمائیں تو میں حفصہ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ اور یہ بلال کے پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول نے یہ باتیں سن لی، اور جیسے بلال گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کو اندر بلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے پہلا سوال سلام کے بعد یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، میں نے ایلا کیا ہے، طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں باہر جو مسجد میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں وہ تو سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے طلاق دے دی ہے، میں جا کر کے ان کو بتا کے آؤں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے طلاق نہیں دی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کے بتاتے ہیں، یہ مسلم شریف کی بات، مقصد کہنے کا یہ ہے، ایک صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سب کی بات نہیں مانتا جب تک کہ میں یہ تصدیق اللہ کے رسول سے نہ کر لوں۔ آج یہی ہماری دعوت ہے کہ کہنے والے 50 ہوں، اس کی تصدیق اللہ کے رسول سے کرو۔ آج وہ تصدیق اللہ کے رسول سے کیسے ہوگی؟ کیا یہ ناممکن ہے؟ اللہ کے رسول کو 1400 سال پہلے دنیا سے اللہ کے رسول رخصت ہو گئے، آج 1400 سال بعد اللہ کے رسول سے اس کی تصدیق ممکن ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے۔ کیوں؟ یہ دعوت قرآن قیامت تک دیتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اگر یہ ممکن نہیں تھی تو یہ دعوت دینا ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے بخاری کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، ترمذی کی شکل میں، نسائی کی شکل میں، ابو داؤد کی شکل میں، ابن ماجہ کی شکل میں، بہقی کی شکل میں، مسند احمد کی شکل میں، ابن حبان کی شکل میں، ابن خزیمہ کی شکل میں، احادیث کی تمام کتب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے رابطہ آج بھی ممکن ہے۔ اور یہ اسلام کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح فرمائی، اور اسماء و رجال کے ذریعے ہر کھوٹی کھڑی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کر کے رکھ دی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ان اختلافات کا لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی ہم لڑتے ہیں، مسائل میں جھگڑتے ہیں، کیا ان کا کوئی حل نہیں؟ حل ہے، لیکن لوگ ان حل کو اپنانا نہیں چاہتے۔ ان مسائل میں اختلافات کا حل موجود ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، مثال کے طور پر آپ ایک کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں اور جا کر کے آپ کپڑا لیتے ہیں، اور جب آپ کپڑا لیتے ہیں تو آپ دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک سوٹ کا کپڑا دیجیے۔ وہ پوچھتا ہے جی آپ کے سوٹ پہ کتنا کپڑا آتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی 7 میٹر۔ اب وہ سات میٹر دس دس ریال فی میٹر کے حساب سے آپ کو سات میٹر کپڑا کاٹ کے دے دیتے ہیں. اب آپ نے اس کو دس روپے فی میٹر کے حساب سے آپ نے ستر ریال اسے دے دیے, اس نے سات گز آپ کو کپڑا کاٹ کے دے دیے. جب کپڑا آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ میں نے پیسے آپ کو سات گز کے دیے ہیں, کپڑا آپ نے مجھے چھ گز دیا ہے. اب جھگڑا ہو گیا, دکاندار کہتا ہے میں نے سات گز دیا, آپ کہتے ہیں نہیں چھ گز دیے. اب ایمانداری سے بتائیے اس اختلاف کا کوئی حل نہیں ہے, اس کا حل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حل ہے؟ وہ دکاندار کے پاس لوہے کی ایک گزی ہوتی جس سے وہ کپڑا پیمائش کرتا ہے, اس کا حل یہ ہے اس گزی سے کپڑا ماپا جائے, اگر سات دفعہ اس گزی کے برابر آ جائے تو دکاندار سچا, اور اگر چھ دفعہ برابر ہے تو گاہک سچا. اب اختلاف ختم. آپ چینی لینے جاتے ہیں, دال لینے جاتے ہیں, چاول لینے جاتے ہیں, آپ نے ایک کلو کے پیسے دیے اور اس نے ایک کلو چیز تول کے آپ کو دے دی. اب آپ چیز لینے کے بعد, پیسے دینے کے بعد آپ کہتے ہیں یہ تین پاؤ ہے, دکاندار کہتا ہے ایک کلو ہے, آپ کہتے ہیں تین پاؤ ہے, اس میں ایک پاؤ کم ہے, جھگڑا شروع ہو گیا. اب اس طرح کیسے مٹے گا؟ ترازو کے ایک پرڑے میں ایک کلو کا باٹ رکھا جائے, دوسرے پرڑے میں وہ دال چاول چینی جو ہے وہ رکھی جائے, اگر کانٹا بالکل برابر آ جائے تو دکاندار سچا ہے, گاہک غلطی پر ہے, اور اگر کانٹا باٹ والا جھک جائے اور چینی والا اوپر اٹھ جائے تو گاہک جو ہے وہ سچا اور دکاندار جھوٹا, اس نے کم تولا ہے. اب یہ اختلاف اس ترازو سے مٹ جائے گا. مریض کہتا ہے مجھے بخار ہے, ڈاکٹر ہاتھ لگا کے کہتا ہے آپ کو بخار نہیں ہے, جھگڑا شروع ہو گیا. یہ مجھے دوائی دے, وہ کہتا ہے نہیں دیتا, تجھے نہیں ہے بخار, وہ کہتا ہے مجھے بخار. اب اس اختلاف کو مٹانے کا بھی ایک حل اللہ نے رکھا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی سلائی شیشے کی جسے آپ تھرمامیٹر کہتے ہیں, تین منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے زبان کے نیچے آپ کے منہ میں رکھتا ہے, سارا جھوٹ سچ باہر آ جاتا ہے. اب اس کا ایک پیمانہ ہے, اس کی ایک کسوٹی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے بیگم کی شادی پہ زیور بنوایا, سنار کو پورے پیسے دیے, سونے کا بھاؤ پورا دیا اس کو, کئی ہزار روپے میں نے دے دیے, لیکن اس نے زیور مجھے پیتل کا دے دیے. سنار کہتا ہے سونا ہے, آپ کہتے ہیں پیتل ہے. تو یہ اختلاف بڑھ گیا, اس کا ایک حل ہے, اس کے پاس پتھر کی ایک کسوٹی ہے, اس پہ سونا گھساتا ہے, اس پہ تھوڑا سا رنگ آتا ہے, تیزاب کا ایک قطرہ ڈالتا ہے, اگر وہ رنگ اس کا تیزاب کا قطرہ لگنے کے بعد اسی طرح چمکدار رہتا ہے تو وہ سونا ہے, اگر وہ کالا پڑ جاتا ہے تو وہ پیتل. یہ کسوٹی ہے. تو کیا دنیا کے ہر معاملے میں آپ کے اختلاف کا حل موجود ہے؟ تو کیا وہ دین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے رہتی دنیا تک اسے رکھا ہے, اس میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا کوئی حل نہیں, اس کی کوئی کسوٹی نہیں, اس کا کوئی پیمانہ نہیں, اس کا کوئی معیار نہیں, برابر تولنے کا, برابر ماپنے کا, برابر جانچنے کا اس کا بھی معیار ہے. اور وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے محمد فرق بین الناس, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسوٹی ہیں لوگوں کے درمیان, یہ امتیاز کریں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, اس سے امتیاز پیدا ہوگا, اس سے پتا چلے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے, آپ نے ایک مقدمے میں فتویٰ جاری فرمایا, ایک شخص نے لڑائی کی اور دوسرے شخص کی کچھ ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی. آپ نے فتویٰ یہ دیا کہ اگر انگوٹھا کٹا ہے تو پندرہ اونٹ دیت میں دیے جائیں, اور شہادت والی انگلی کٹی ہے تو دس اونٹ, برابر والی نو اونٹ, یہ آٹھ اونٹ, یہ سات اونٹ اللہ حضل کیا. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے قال یا عمر, اے عمر کیسا فرقت بین الاصابع, تو نے یہ انگلیوں کے درمیان یہ تفریق کیسے پیدا کر دی ہے؟ قد سمعت اذن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے کانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے سن چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا ان الاصابع فی الدیۃ سواء کہ فرمایا ہاتھ کی پانچ انگلیاں دیت میں برابر ہیں اور ایک انگلی کی دیت 15 اونٹ ہے، چاہے وہ انگوٹھا ہو، چاہے وہ شہادت کی انگلی ہو، چاہے یہ وسطی ہو، چاہے یہ خنصر ہو، بنصر ہو، جو بھی ہو، تمام کی تمام دیت برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کسی انگلی میں فرق نہیں کیا. اے عمر، تجھے یہ تفریق کرنے کا اختیار کس نے دے دیا؟ گویا اگر خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے نبی کے فیصلے کے خلاف کہتا ہے تو دنیا کے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی بات کو چیلنج کر دے، اور صحابہ کرام نے کیا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا ما آنا علیہ ہے وہ صحابی، جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تو صحابہ کا دین کیا ہے کہ نبی کی بات سے جس کی بات ٹکرائے اسے چیلنج کر دو. اور جو حضرت عمر سنتے ہیں، حضرت عمر یہ بات سنتے ہیں، یہ نہیں کہتے خبردار بیٹھ جا بیٹھ جا، میں خلیفہ ہوں تو خلیفہ نہیں، میں امام ہوں تو امام نہیں، میں مجتہد ہوں تو مجتہد نہیں، یہ نہیں فرماتے، بلکہ فرماتے ہیں اے ساتھیو ردو قول عمر ونفذو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی بات کو رد کر دو اور اللہ کے رسول کی بات کو نافذ کر دو. اور یہی آج ہماری دعوت، اس میں کوئی اختلاف والی بات، کوئی جھگڑے والی بات، کوئی لڑائی والی بات قطعا نہیں. یہی ہماری دعوت، یہ وہ دعوت ہے جو بکھروں کو جوڑنے والی ہے، ٹوٹے ہوئے کو ملانے والی ہے. یہ نفرت پیدا نہیں کرتی، یہ دعوت محبت پیدا کرتی ہے. ہم کہتے ہیں معیار بناؤ، کسوٹی بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، ورنہ قیامت کا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول خود فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، فرمایا اننی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامه. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے پاس مقدس نام، مکرم نام اللہ نے رکھے ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، تعریف کیا ہوا اللہ رب العالمین نے میرے نام کو تعریفوں سے بھر دیا، انا احمد، میں تعریفیں کرنے والا بھی ہوں، رب العالمین کا نام بار بار اپنی زبان پہ جپتا ہوں، جس نے مجھے عزت دی، جس نے مجھے تاج نبوت سے نوازا، اس کی تعریف کرتے کرتے میں تھکتا نہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں. وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے میرا نام ماہی رکھا، جس کے ذریعے میں تمام دنیا کے کفر کو مٹانے کے لیے رب العالمین نے مجھے بھیجا، میں کفر کو دنیا سے مٹانے کے لیے آیا. وانا الحاشر، اللہ نے میرا نام حاشر، اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا رکھا. کیسا حاشر؟ الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا جب میتیں اپنی قبروں سے نکلیں گی، میں بھی اپنی قبر مبارک سے نکلوں گا، میں آگے آگے ہوں گا، ساری دنیا میرے قدموں پہ نشان پہ جمع ہو کر، ساری دنیا میدان محشر میں جمع ہوگی. اس وقت اللہ کے رسول آگے آگے ہوں گے اور ساری کی ساری کائنات، رب العالمین کی ساری یہ مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوگی. اس وقت امام کون ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیے. اللہ کا رسول کہتا ہے انا الحاشر، ساری کائنات کو جمع کرنے والا میں ہوں اکیلا. الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ میرے قدموں پر پوری کائنات کو جمع کرے گا. قدموں پر جمع کرنے کا مفہوم یہ ہے میں جس طرف بھاگوں گا، میرے قدم کے جو نشان پیچھے رہ جائیں گے، پوری کی پوری کائنات ان قدموں کے نشان پر اس جگہ آئے گی جہاں میں ہوں گا. تو جب قیامت کے دن اسی ذات کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو کیا یہ برا ہے کہ اگر ہم زندگی میں ہی اسی کا نقش پا اپنا لیں؟ کیا یہ برا ہے؟ یہ سودا مہنگا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جب قیامت کے بعد، مرنے کے بعد، جب ہمیں کسی عمل کا اجر دنیا کا تو ملنا ہے، آخرت میں کسی عمل کے کیے ہوئے کا کوئی اجر نہیں ملنا. اس وقت ہم پیچھے بھاگیں گے کوئی فائدہ نہیں. آج اگر آپ پیچھے لگ گئے تو اللہ رب العالمین کے پرچم کا سایہ بھی آپ کو, ان کے عرش کا سایہ بھی اللہ رب العالمین نصیب فرمائے گا. نبی کے دست مبارک سے آب کوثر بھی آپ کو نصیب فرمائے گا. نبی کی محفل کی رونق آپ کو اللہ رب العالمین بنائے گا. نبی کی شفاعت بھی رب العالمین آپ کو نصیب فرمائے گا. لیکن کب؟ جب دنیا میں آپ ان کو اپنا پیشوا مانیں گے. آپ دیکھیے میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام ان کے نظریات کیا تھے, دین کو کس طرح حاصل کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے, ایک شخص محفل میں کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ میں وضو کا طریقہ نہیں جانتا, مجھے بتائیے کہ وضو کا کیا طریقہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں تیرا سوال غلط, آپ بتائیے اس سوال میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے؟ بظاہر اس سوال میں کوئی غلطی ہے؟ ہم اگر وضو کا طریقہ ہمیں نہ آتا ہو اور ہم کسی سے پوچھیں, ہم بھی یہی پوچھتے ہیں استاد جی, حضرت جی, مولوی صاحب, عالم صاحب, استاد صاحب, فلاں صاحب, مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا, آپ مجھے بتائیں وضو کا کیا طریقہ ہے, ہم یہ صحیح پوچھتے ہیں. وہ شخص حضرت عمر سے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا ہے وضو کا کیا طریقہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تیرا سوال غلط. وہ شخص کہتا ہے اے انس, مجھے جیسے سوال کرنا آتا تھا میں نے کر دیا, اگر تو سمجھتا ہے میرا سوال غلط ہے تو کوئی بات نہیں, پہلے آپ میرا سوال ٹھیک کر دیں پھر مجھے جواب دے دیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تیرے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تو انس سے پوچھتا ہے کہ وضو کا کیا طریقہ ہے, بلکہ تجھے پوچھنا یوں چاہیے اے انس اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے. اور آج یہی ہماری دعوت, لوگوں سے پوچھو, علماء سے پوچھو, لیکن علماء سے یہ نہ پوچھو حضرت جی آپ کا فتویٰ کیا ہے, حضرت جی آپ کی رائے کیا ہے, نہیں, علماء سے پوچھو حضرت جی اس میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہتی ہے. یہ ہے سوال کی صحت اور یہ ہے سوال کی غلطی. آج اکثر لوگ اسی غلط سوال کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. وہ یہ پوچھ کے چلے جاتے ہیں حضرت جی آپ کی رائے کیا ہے, حضرت جی اس کو اپنی رائے دے دیتے ہیں, وہ رائے لے کر چلا جاتا ہے. قیامت والے دن حضرت جی تو کہہ دیں گے اس نے مجھ سے میری رائے پوچھی تھی میں نے بتا دی تھی, اس نے سب مجھ سے قرآن حدیث پوچھا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور وہ صحابی رسول ہونے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہ پوچھ بلکہ یہ پوچھ کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے. یہی آج ہماری دعوت, آج ہم یہی کہتے ہیں. اور میرے بھائیو, اگر آج آئمہ کی ضرورت کو ہم محسوس کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, تو یہ دین میں بہت بڑا نقص ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان فرما دیا, فرمایا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليوم اكملت لكم, آج کے دن میں نے اپنا تمام دین تم پر مکمل فرما دیا. واتممت عليكم نعمتي, اور میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر مکمل فرما دی. ورضيت لكم الاسلام دينا, میں نے تمہارے لیے بطور اسلام کے دین کو پسند کیا ہے. اور فرمایا میں اب تک غیر الاسلام دینا فلن یقبل من, اگر ہمارے نازل کردہ دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہے گا, کسی اور دین کو پسند کرے گا, 20-20 رستے بھی اس دین سے ہٹ کر پڑھ کر لائے گا تو ہم منہ پہ دے ماریں گے. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا, ہم اس اسلام سے ہٹ کر کوئی دین قبول نہ کریں گے, وہی قبول کریں گے جسے ہم نے مکمل فرما دیا. اور وہ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا, اور مکمل بھی اس طرح فرمایا کہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون, اے حبیب تیرے رب کی قسم وہ شخص ایماندار کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اپنے جھگڑے میں, اپنے تنازع میں, ایک کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، دوسرا کہتا ہے ناف پر باندھو، تیسرا کہتا ہے سینے پر باندھو، چوتھا کہتا ہے گردن میں باندھو، پانچواں کہتا ہے کہ نماز پڑھو ہی نہیں. اختلاف پیدا ہو گیا، کیا کریں؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب بھی تمہارا تنازع ہو، جب بھی تمہارا جھگڑا ہو، اپنے تنازع کو اپنے جھگڑے کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر، اللہ کے قرآن پر اس مسئلے کو پیش کرو. اس مسئلے کا حل کتاب و سنت سے چاہو، یہی تمہارے لیے باعث نجات، یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ. فرمایا حتیٰ یحکمو کا فیما شجر بینہم، جب تک اپنے تنازعات کے مابین، اپنے جھگڑوں کے مابین آپ کو فیصل نہ مانے، صرف فیصل ماننا کافی نہیں، ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا، جو فیصلہ آپ فرما دیں آپ کے فیصلے پر ان کے دل میں کسی قسم کا ملال بھی پیدا نہ ہو. کاش یہ فیصلہ یوں نہیں یوں ہوتا. یوں صرف فیصل ماننا کافی نہیں، ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا، جو فیصلہ آپ فرما دیں آپ کے فیصلے پر ان کے دل میں کسی قسم کا ملال بھی پیدا نہ ہو. کاش یہ فیصلہ یوں نہیں یوں ہوتا، یوں بھی نہ کہیں. ویسلمو تسلیما، دل و جان سے آپ کے فیصلے کو مان لیں. اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر رب العالمین اپنی ذات کی قسم کھا کر عرش معلی سے فتویٰ دیتا ہے لا یؤمنون، وہ شخص مومن کہلانے کا حق بھی باقی نہیں رکھتا اگر وہ نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا. یہی ہماری دعوت، ساری کی ساری کائنات اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چل کر میدان معاشر میں جمع ہوگی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نفس و نفسی کے عالم میں کھڑے ہوں گے. لوگ جائیں گے، ابا آدم آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ بڑے جلال میں ہے، اس سے دعا کیجئے رب العالمین اپنی نظر رحمت فرمائے، نظر شفقت فرمائے، حساب و کتاب آسان ہو، حساب و کتاب شروع ہو، حساب ہی نہیں ہو رہا، رب العالمین ناراض ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں اپنی اس نسیان اور اس بھول کی وجہ سے جو میں کر بیٹھا تھا، میں نہیں تم میرے بعد والے کے پاس جاؤ. تمام انبیاء سے ہوتے ہوتے بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں سجدے میں گروں گا. فرمایا کہ مجھے وہ دعائیں آج یاد نہیں، اس وقت رب العالمین مجھے سکھلائے گا، میں سجدے میں وہ دعائیں مانگوں گا. رب العالمین کی رحمت جب جوش میں آئے گی، رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا مانگیے دیا جائے گا. آج اس پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. آپ مانگیے میں دوں گا، رب العالمین کا جوش ٹھنڈا ہوگا رحمت للعالمین کی دعا سے. میرے بھائیوں اپنے آپ کو رحمت للعالمین کی دعاؤں سے محروم نہ کیجیے، آخرت میں اپنے آپ کو اس کا حقدار بنائیے. حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا اسوانہ چھوڑیے. اما ایسا فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس دین میں کسی بھی سن میں کسی بھی صدی میں جس نے کوئی نئی بات پیدا کر دی، فرمایا وہ رد، وہ مردود ہے، وہ اس دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، رد کی ہوئی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین میں ملاوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. آپ کا جذبہ، آپ کا جوش اور آپ کی خوشی دیکھ کر آپ کے یہاں جوک در جوک جس طرح آپ آئے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جذبے کو، آپ کی محبت کو، آپ کی لگن کو اللہ رب العالمین مزید بڑھائے اور آپ کو دین کی باتیں سننے اور دین کے کام کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ایک تھوڑی سی گزارش بھی میں کروں گا، یہاں میں نے سنا ہے کہ ساتھیوں کے باہم رابطے نہیں ہیں اور یہ سچی بات ہے. یہ صرف آپ کا یہاں جدے میں رہ کر یہ قصور نہیں ہے. آپ باہر سے آئے ہیں, کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے, کوئی انڈیا سے آیا ہے, کوئی پاکستان سے آیا ہے, کوئی سندھ سے, پنجاب سے, پاکستان کے مختلف صوبوں سے آئے ہیں. آپ ہر جگہ جماعت حقہ کا تقریباً یہی حال دیکھتے ہیں, باہم ربط نہیں ہے. اور یہ ہماری بہت بڑی خامی اور بہت بڑی کمزوری ہے کہ آپ دیکھیے, یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اصلی گھی والے اپنے گھی کو چھپاتے پھر رہے ہیں اور ڈالڈے والے ٹی وی پر ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ یہ گھی خریدو, اور جن کے پاس اصلی ہے وہ ڈھکنا بند کر کے بیٹھے. اب ایک سنار کے پاس پیتل کا زیور ہے, ایک کے پاس سونے کا زیور ہے. اب پیتل والا اگر آپ گاہک اس کے پاس جاتا ہے, ہاتھ لگاتا ہے, وہ ہاتھ نہیں لگانے, اس کو پتا ہے پسینہ لگے گا, کالا ہو جائے گا. سونے والے تو فکر ہی نہیں. لیکن ظلم یہ ہے, آپ کی سنتوں کا آپ پر مذاق اڑا اڑا کے دنیا وہ آپ سے چھڑا رہی, وہ سنتیں آپ سے چھڑا رہی. یہ بالکل ایسی بات ہے, تین مکرے تھے اور وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ سامنے ایک صاحب آ رہے ہیں, اس کی بغل میں بکری کا بچہ ہے, تو اس سے بکری کا بچہ چھیننا ہے. تو چھیننے کی ترکیب انہوں نے یہ بنائی کہ ہم اس کے راستے میں وقفے عرصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں تینوں, تو جب پہلے کو ملے تو وہ کہے کہ یار یہ کتے کا بچہ کہاں سے لایا ہے, تو پھر جب دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی یہی کہے, جب تیسرے کے پاس آئے تو وہ بھی یہی کہے. اب وہ تھا تو بکری کا بچہ, اب وہ بغل میں لے کر آ رہا ہے, جب پہلے سے ملاقات ہوئی اس نے کہا بھائی السلام علیکم, ارے بھائی یہ کتے کا بچہ کہاں سے لایا, بہت پیارا لگ رہا ہے. تو اس کو کہنے لگا کہ نہیں بھائی یہ کتے کا نہیں بکری کا بچہ ہے. اچھا یار لگ تو کتے کا رہا یار, چلو تو کہتا بکری کا تو ہوگا. اب اس کے ذہن میں ایک تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا. اب جب دوسرے کے پاس آیا تو دوسرے نے بھی یہی سوال کیا, اب وہ شک تھوڑا سا یقین میں بدل گیا کہ یار ماجرا کیا ہے, پہلے نے بھی یہی کہا, اب تھوڑی دیر بعد آگے دوسری جگہ اس نے بھی یہی کہا کہ یہ کتے کا بچہ کہاں سے لایا ہے, جب تیسرے کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی کہا, تو اس کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ ہے ہی کتے کا بچہ. اس نے چھوڑا وہ بکری کے بچے کو چھوڑا اور بھاگ, انہوں نے بچہ اٹھا لیا اور گھر لے گئے. آج یہی کچھ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ جب رفع الیدین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے مکھی اڑا رہے ہو, ارے مکھی اڑا رہے ہو, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ رفع الیدین اللہ کے نبی کی ایسی سنت ہے, ایسی سنت ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دو فوجیں جب آپس میں لڑتی ہیں تو جو شکست خوردہ فوج ہوتی ہے وہ فاتح فوج کے سامنے ہینڈز اپ ہوتی, اپنے ہتھیار ڈالے اور ہاتھ کھڑے کر دیے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے, میں نے تیری طاقت کا اعتراف کر لیا اور اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا. اب جب بندہ اللہ کی دربار میں آتا ہے, وہ گھر میں بادشاہ ہے, گھر میں وزیر ہے, گھر میں کمشنر ہے, گھر میں وہ ڈی سی ہے, گھر میں وہ پہلوان ہے, لیکن اللہ کی دربار میں جب زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کا اظہار ہاتھوں سے اس طرح کرتا ہے, اللہ میں اپنے گھر میں جتنا بھی بڑا تھا سو تھا, لیکن تیری دربار میں آ کر میں نے تیری بڑائی اور تیری عظمت کا اعتراف کر لیا اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کر لیا. میں نے تیری دربار میں ہاتھ ڈال دی, ہتھیار ڈال دی, ہینڈز اپ ہو کے کھڑا ہو گیا کہ میں ہارا تو جیتا, میں چھوٹا تو بڑا, اور زبان سے بھی وہ یہی اقرار کرتا ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے, اے الہ العالمین دیکھ میں تیری دربار میں خالی ہاتھ آیا ہوں, خالی ہاتھ تیری دربار میں آیا ہوں, لیکن یہاں سے مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا. سجدے میں جاتا ہے تو رفع الیدین کرتا, اللہ میں سجدے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, جب سجدے سے اٹھوں میرے ہاتھوں کو مالا مال کر دینا, یہاں سے مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا. یہ سنت لوگوں نے مچھر اور مکھی کی مثالیں دے کر آپ سے چھڑا دی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں, 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں ایک دن کی ایک نماز کی ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے صحت کے ساتھ ثابت نہیں. یہ اس قدر ثابت شدہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور سنت کی مخالفت کوئی معمولی جرم نہیں. ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے رسول جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ چند اصحاب بھی ہیں, راستے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بائیں ہاتھ سے کھا پی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کل بے یمینے, کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھا لے. آپ نے نصیحت فرمائی کل بے یمینے, اپنے دائیں ہاتھ سے کھا لے. اس کو شرم آئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے اتنی سی بات بھی پتا نہیں, اس نے جھوٹ بول دیا کہ اللہ کے رسول میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا, فالج ہے یا کوئی بھی ٹوٹ گیا ہے, کوئی بھی ایسی صورت ہے, میں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں. اللہ کے رسول خاموشی سے چل دیے. لیکن وہ شخص کہتا ہے اللہ کی قسم اس دن کے بعد پھر میں پوری زندگی کبھی دائیں سے روٹی کھا ہی نہیں سکتا, ہمیشہ کے لیے میرا دائیں ہاتھ کھل ہو گیا. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت معمولی جرم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی پکڑ لے, اور اگر دنیا میں اس نے کسی طرح ڈھیل دے دی تو آخرت کی سزا تو ہے ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
تو بھئی تو نے فارم میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً بیوہ ہے, تو یہ تقریباً بیوہ کا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی تقریباً بیوہ کا یہ مطلب ہے کہ چار سال سے میرا میاں چلے پر گیا ہوا ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ, وہ ابھی تک واپس نہیں آیا, اس لیے میں تقریباً بیوہ. تو میرے بھائیو اپنی بیویوں کو تقریباً بیوہ نہ بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بڑا آسان بنایا ہے. جس طرح اللہ کا حق ہے, رسول کا حق ہے, آپ کے جسم کا حق ہے, آپ کی بیوی کا حق ہے, آپ کے بچوں کا حق ہے, یہ سارے حق آپ نے ادا کرے. حتیٰ کہ اگر ایک صحابی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا, اللہ کا رسول کہتا ہے تو مجھ سے تجاوز کرتا ہے. جب میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں, تو کون ہوتا ہے مجھ سے آگے نکلنے والا؟ ایک شخص کھڑے ہو کر اگر یہ کہتا ہے میں ساری رات نفل پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں, اللہ کا رسول کہتا ہے میں سوتا بھی ہوں اور میں نفل بھی پڑھتا ہوں, تو کون ہوتا ہے مجھ سے آگے نکلنے والا؟ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. لہذا ان خرافات سے بچیے, اسلام کا تبلیغ کا دین کا وہی طریقہ اپنائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا تھا اور صحابہ کرام کا تھا, جس کی تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر ساتھیوں کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو آپ دے سکتے ہیں. اونٹ کی کتنی قربانی ہے, نیز اس کے ذبح کرنے کا طریقہ, اور کیا یہ تین جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. اونٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ 10 حصے بنا سکتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو جاتے تھے. تو زیادہ سے زیادہ اونٹ کے آپ 10 حصے بنا سکتے ہیں. یہ تین جگہ جو لکھا ہے یہ درست ہے. باقی صحیح طریقہ آپ مذبح خانے میں اس کی ایک ٹانگ اوپر کو باندھ دی جاتی ہے اور رسی کھینچ دی جاتی ہے, چھڑا مار کے نرخرے میں بھاگ جاتا ہے آدمی اور پھر اس کا خون بہتا رہتا ہے, کیونکہ اس کو گرانا بڑا مشکل ہوتا ہے, اونٹ کو بڑا طاقتور ہوتا ہے. پھر جب گرتا ہے تو گرنے کے بعد اس کو باندھ لیتے ہیں, پھر اس کا ذبح کرنے کا وہی طریقہ ہے جو آپ گائے بکری کو کرتے ہیں. ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی پر کوئی مشکل آئے تو نوجوان لڑکیاں اکٹھی ہو کر سورہ یاسین پڑھتی ہیں اور ساتھ میں مٹھائیاں وغیرہ بھی رکھی جاتی ہیں. کیا یہ عمل درست ہے یا بدعات میں شمار ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے پریشانی کے حل کا یہ طریقہ صحابہ کرام کو کبھی نہیں سکھلایا. البتہ وظائف ایسے ضرور بتلائے ہیں, مثال کے طور پر خود ایک وظیفہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا ہے, وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کہتا ہے فنجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین, ہم نے یونس علیہ السلام کو بھی اسی وظیفے سے غم سے نجات دی تھی, اور مومنین بھی اگر اسے استعمال کریں گے تو انہیں بھی ہم اپنے فضل سے اسی وظیفے سے نجات دیں گے. تو لہذا جو مسنون چیزیں ہیں انہیں ہی اپنایا جائے. چار ائمہ رحمہ اللہ نے بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی سے استنباط کر کے مسائل کے جوابات بیان فرمائے. نعوذ باللہ ان کا ماخذ قرآن اور حدیث نہ ہو تو پھر کون سا ماخذ ہوگا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی مسئلے پر دو لکھا ہوا ہے. قرآن اور حدیث سے ہی دو مختلف. بہرحال اس سوال سے جو کچھ میں سمجھا ہوں, اگر چاروں امام قرآن و حدیث ہی سے مسئلہ اخذ کر رہے ہیں تو چاروں باہم متضاد کیوں ہیں؟ مثال کے طور پر یہ ایک گلاس رکھا ہوا ہے, اس گلاس میں سے چار آدمی پانی پیتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے پانی کڑوا ہے, دوسرا کہتا ہے پانی میٹھا ہے, تیسرا کہتا ہے پھیکا ہے, چوتھا کہتا ہے نمکین ہے. تو یہ گلاس میں رکھا ہوا پانی واقعی چار ذائقوں والا ہے یا ان کے اپنے منہ کا ذائقہ خراب ہے؟ ایک سوال ہے, بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کیا یہ کہا جائے کہ اس گلاس میں رکھا ہوا پانی واقعی چار ذائقوں والا ہے, یا یہ کہا جائے کہ جو کہتا ہے نمکین ہے وہ پیلیے کا مریض ہے, اس کے منہ کا ذائقہ خراب, جو کہتا ہے میٹھا ہے وہ شوگر کا مریض, اس کے منہ کا ذائقہ خراب, جو کہتا ہے کڑوا ہے اسے بخار آیا ہوا ہے میادی, اسے ہر چیز کڑوی لگتی ہے, اور جو کہتا ہے ٹھیک ہے اس کی زبان کے قوت ٹیسٹ جو ہے وہی ختم ہو چکی. اگر چاروں نے ایک مسئلے کو قرآن و حدیث میں سے اخذ کیا ہے تو مختلف کیوں ہیں؟ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے کہ اگر چڑیا کنویں کے اندر گرے اور وہ مر جائے, پھر پھول جائے, پھر پھٹ جائے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کنواں ناپاک ہے, اس میں سے جب تک 40 ڈول نہ نکالے جائیں تب تک وہ کنواں پاک نہ ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کو تین چیزیں اس کی دیکھی جائیں, اس کا رنگ, اس کی بو, اس کا ذائقہ. اگر چڑیا کے گرنے سے, مرنے سے, پھولنے سے, پھٹنے سے پانی کا رنگ بدل گیا ہے تو پانی ناپاک ہے, رنگ نہیں بدلا بو آ رہی ہے تو پانی ناپاک ہے, اور اگر بو بھی نہیں آ رہی رنگ بھی نہیں بدلا ذائقہ خراب ہو گیا ہے تو بھی پانی ناپاک ہے. اچھا, اب یہ دو اماموں کی مختلف رائے آ گئیں. پاک کرنے کا طریقہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا پانی نکالو کہ جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ چیز اپنی اصلی حالت پر آ جائے. مثلا رنگ بدلا تھا تو رنگ صحیح ہو جائے, ذائقہ بدلا تھا تو ذائقہ صحیح ہو جائے, بو آ رہی تھی تو بو ختم ہو جائے, اتنا پانی نکالو, ڈول کی کوئی قید نہیں. امام علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 ڈول نکالو, رنگ بو ذائقے کی کوئی قید نہیں, بو رنگ بدلی ہے تو بھی نکالو, نہیں بدلی تو بھی نکالو. اب 40 ڈول جب آپ نکالیں گے اس کنویں میں سے تو مجھے بتائیے, جب ناپاک ہوا تھا تو 40 ڈول اس میں ناپاک ہوئے تھے یا پورا کنواں ناپاک ہوا تھا؟ جب پورا ہی کنواں ناپاک ہے تو 40 ڈول نکالنے سے پاک کیسے ہوگا؟ اچھا, پھر جب آپ نے 39 ڈول نکال لیے, 39 ڈول نکال لیے, 40واں ڈول ابھی کنویں کے اندر باقی ہے, اب آپ کسی ہنسی عالم سے پوچھیں کہ کنواں پاک ہے یا ناپاک, وہ کہے گا ناپاک. جب وہ 40واں ایک ڈول اندر کھڑا ہوا ہے اور اس نے پورے کنویں کو ناپاک کیا ہوا ہے, وہ ڈول جہاں سے آپ ڈول کھینچ رہے تھے وہ ناپاک ایک ڈول جو بچا ہوا ہے اسی جگہ ہے یا پورے کنویں میں ہے؟ وہ پورے کنویں میں ہے. اب آپ نکالیں گے ایک جگہ سے تو اس آخری ڈول کے نکلتے ہی پورا کنواں کیسے پاک ہو جائے گا؟ عقل کی بات. اب اس چڑیا کے مرنے کے بعد اگر 40 ڈول نہیں نکالے گئے اور اس کا رنگ بو ذائقہ بھی نہیں بدلا, اس سے کوئی آدمی پانی پیتا ہے, امام مالک کے نزدیک حلال پی رہا ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام پی رہا ہے, ہم کہیں دونوں ٹھیک. یہ تو ایسی بات ہے کوئی شخص سڑک پہ بیٹھا ہو, ایک شخص اس کو گالی دے کے کہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں, وہ کہے تو ٹھیک کہتا ہے, اور دوسرا آ کے کہے نہیں ہے بالکل حلالی ہے, وہ کہے تو ٹھیک کہتا ہے, یہ دونوں ٹھیک ہوں گے؟
دو وکیل ایک جج کے سامنے جھگڑتے ہیں صاحب یہ قاتل ہے, دوسرا وکیل کہتا ہے صاحب میں قسم کھانے کو تیار ہوں یہ قاتل نہیں, جج کہے جاؤ تم دونوں ہی ٹھیک. اس بے وقوف کو جج کون بنائے گا؟ میرے بھائیو جب تضاد اس حد تک ہو, حلال اور حرام کی حد تک تضاد, جائز اور ناجائز کی حد تک تضاد, حلت و حرمت کی حد تک تضاد ہو, پھر ہم کیسے کہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے چاروں امام اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے, ہم ان پر قطعاً تان نہیں کرتے اور نہ ہمیں اس کی جرت ہے نہ ہم اس کی جسارت کبھی کرتے, بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بات کو اس وقت رد کر دو جب تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں دیکھو. اب جو رد نہیں کرتا مجرم وہ ہے امام نہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اب جو صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے اس حدیث کو نہیں مانے گا وہ اپنے امام کے مذہب کے خلاف کرے گا. ہم تو احترام کرتے ہیں, بلکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی اس حد تک تھا جب ہارون رشید کے دور میں انہیں کہا گیا کہ تم قاضی القضات کا عہدہ سنبھالو, کہنے لگے نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس کو قاضی بنایا گیا اس کو گویا بے دھار کی چھری کے ساتھ کنڈ چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا, میں یہ اذیت نہیں چاہتا, انہوں نے جیل میں ڈال دیا حتیٰ کہ جیل میں وفات پالی لیکن قضات کا عہدہ نہیں سنبھالا. کیوں؟ اس کا جواب وہ یہ لیتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے فیصلے دنیا پر نافذ ہوں. جو شخص اپنی زندگی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے فیصلے دنیا پر نافذ ہوں اور اس کے مقابلے میں جیل کو ترجیح دیتا ہے, وہ شخص اپنی وفات کے بعد کیسے چاہے گا کہ اس کے اقوال کو پوری دنیا کا نظام بنا دیا جائے؟ ان میں تقویٰ تھا. مجرم مقلد ہے, مجرم امام نہیں, یہ ہمارا نظریہ ہے. ڈیوٹی کے دوران لوگوں سے دینی دعوت کی باتیں کرنا اور دین سمجھنا ڈیوٹی میں خیانت ہے کہ نہیں؟ اگر تو آپ کی دین کی باتیں کرنے سے آپ کے ڈیوٹی کا کام رک جاتا ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کام کو بھی کرتے رہتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں, یا اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں جہاں آپ کے باس نے, آپ کے جس کے ہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں کمپنی کے مالک نے آپ کو اجازت دے رکھی ہو, وہاں بھی کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر اس کی اجازت نہیں ہے لیکن دین کا کام کرنے سے یا دین کی بات کرنے سے آپ کا وہ کام رکتا نہیں تو کوئی حرج نہیں, اور اگر وہ کام رکتا ہے تو پھر حرج ہے, پھر آپ قائم کہلائیں گے. السلام علیکم, سوال ایک حدیث کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جسے بخاری نے روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نے ذرا عجیب طریقے سے عربی لکھی ہے, مجھ جیسا کم علم آدمی اتنی عمدہ عربی نہیں سمجھ سکتا. ہاں اچھا نساء, میں سمجھا. ہاں اس سے آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک منٹ آخر میں ذرا, ائمہ حرمین جمعۃ الوداع میں صدقۃ الفطر کے بارے میں تاکید کرتے ہیں اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ سام من الطعام سام من التمر اور سام من الزبیب اور سام من الشعیر, مگر بعض بھائی صدقۃ الفطر کے نام پر ریال مجاہدین کے لیے جمع کرتے ہیں, تو اس امر کی بھی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقۃ الفطر میں اجناس کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے, اللہ کے رسول سے جنس ہی ثابت ہے. البتہ یہ لوگوں نے سہولت نکال لی ہے کہ آٹے کی بوری کمر پہ رکھ کر کون لیے پھرے, چند ریال جیب میں ڈالے اس کی قیمت آسان ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ
کہ سامنے والے کسی غریب کو ضروری ہی نہیں ہے کہ صرف آٹے ہی کی ضرورت ہو. ہو سکتا ہے اس کو کپڑا چاہیے ہو, آٹا اس کے گھر میں موجود ہو, یا آٹا کسی دوسرے نے دے دیا ہو, اب اس کو کپڑا لینا ہو, اب کپڑا لینے کے لیے اسے ریال کی ضرورت ہے. اب وہ اگر آٹا دیں گے تو آٹے کو پہلے بیچنے جائے گا, پھر اس سے پیسہ, اس کو پیسے میں کنورٹ کر کے پھر اس کو کپڑا خریدے گا, اور یہ اس کے لیے مشکلات ہیں. تو یہ اس کو یعنی سہل بنانے کے لیے ایسا آپ کے امام حرمین نے یہ فتویٰ دیا ہوگا. بارکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے اجناس کے علاوہ کرن کی شکل میں صدقۃ الفطر ادا کرنا ثابت نہیں ہے. اچھا تو پھر دین کی دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو بھیجا ہے. اچھا یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ائمہ حرمین یہ فتویٰ نہیں دیتے, یہ غلط ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے. دین کی دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو بھیجا ہے, تو پھر آج کے دور میں چند لوگ دین کی دعوت کے لیے نکلیں تو غلط کیسے ہوگا؟ جی ہاں بالکل بجا فرمایا, دین کی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھیجا ہے. وہ مستقل جا کر وہاں ڈیرا ڈالتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, یہاں سے جاتے جتنا عرصہ, سال, دو سال, تین سال, چار سال, چھ سال, جب تک وہاں علاقے میں تبلیغ کرتے رہتے, بیوی بچوں کے ساتھ رہتے اور کسی کی حق تلفی نہ ہوتی, اور پھر اسی دین کی تبلیغ کرتے جو دین اللہ نے اتارا. کسی مولوی کی لکھی ہوئی تبلیغی نصاب کے نام سے کسی کتاب کی پرچار نہیں کیا کرتے تھے. جو لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث ایک نیا دین ہے اور یہ انگریزوں کی پیداوار ہے, کہاں تک سچ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میں نے بالکل ابتدان آپ کے سامنے جو حدیث آپ کے گوش گزار کی کہ آپ نے فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, وہ جماعت حق پر ہے جس جماعت کے پاس میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے. تو آپ آسانی سے اس چیز کو جانچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا طریقہ اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا طریقہ آج کس جماعت کے پاس ہے, اور وہ نظریہ کب سے ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شہر میں, فلاں علاقے میں اہل حدیث فلاں سن سے آئے, لیکن اہل حدیث کا وجود انگریز سے ہے؟ ایسا نہیں, بلکہ یہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابوں میں اہل بدعت کی جو تعریف غنیت الطالبین میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ اہل بدعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتے ہیں. تو وہ اس وقت, انگریز کے دور کی بات نہیں ہے, اس وقت بڑا قریبی دور ہے, چھٹی صدی ہجری کی بات ہے, اور اس سے پہلے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے, اور محدثین کے دور میں دیکھیں اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے, یہ دو الگ الگ گروہ کہلاتے ہیں. فقہا جو عقل سے, قیاس سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں انہیں اصحاب الرائے کہا جاتا تھا, اور جو حدیث سے استنباط کرتے انہیں اصحاب الحدیث کہا جاتا تھا. یہ نظریہ پرانا ہے. اگر وتر عشاء کی نماز کے ساتھ نہ پڑھے ہیں, نہ پڑھے جائیں, تو تہجد کے ساتھ وتر, یہ کسی بنگلہ دیش والے نے اردو لکھی ہے, وتر کیا
ہے؟
اگر یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے عشاء میں وتر چھوڑ دیے کہ صبح تہجد میں پڑھوں گا اور پھر تہجد کے لیے نہیں اٹھا تو وتر پھر اس کے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز رہ گئی تھی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے اور اللہ کے رسول بھی سو گئے, اور اس دن آپ نہ تہجد پڑھ سکے نہ فجر کی نماز پڑھ سکے. اور اس روایت میں یہ صراحت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا, یہاں سے جلدی نکلو, یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے. اور آگے جا کر اللہ کے رسول نے فجر کی نماز ادا کی, اور اس نماز کو آپ نے قضا کیا 12 رکعتوں کے ساتھ, یعنی آپ پڑھا کرتے تھے روزانہ 11 رکعتیں, 3 وتر, یا 10 نفل اور 1 وتر, یا 8 نفل اور 3 وتر. تو آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, لیکن اس دن جب آپ نے قضا کیا تو اسے آپ نے 12 رکعتیں ادا کیا. تو اس لیے اس پر پھر فتویٰ اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جب وتروں کی قضا کرے تو 1 رکعت بڑھا کر کرے. واللہ اعلم. کیا کوئی آدمی اپنے تین بیٹوں اور ایک بیٹی کا عقیقہ ایک گائے سے کر سکتا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے، بلکہ لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا، یعنی دو جانوں کی اور ایک جان کی شرط ہے، اسے پورا کرے. جبکہ گائے میں اگرچہ حصے سات ہیں لیکن جان اس کی ایک ہے، قربانی میں حصے ہو سکتے ہیں، عقیقے میں نہیں. ہاں، اگر غریب ہے آدمی اور اس کی استطاعت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین کا جو عقیقہ کیا تھا ایک ایک بکرے سے کیا تھا. جیسا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھی ہے، تو جو لوگ بغیر رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ دیکھیے، نماز کا ہونا اور نہ ہونا یہ منحصر ہے اللہ کی قبولیت پر، کہ اللہ نے اس کو قبول کیا یا نہ کیا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے اللہ نے قبول کیا یا نہ کیا. البتہ دلائل و براہین کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سنت کے خلاف نماز پڑھی. سنت کے مطابق تراویح 8 رکعت ہیں، تو دیوبندی کہتے ہیں کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ حرم میں 20 پڑھاتے ہیں. قرآن و سنت سے بتائیں. ویسے میں نے اس کتاب میں اس کا بہت عمدہ جواب دیا ہے، موقع لگے تو اس کو پڑھیے گا، حرم کے حوالے سے ہی. اصل میں آپ کے ہاں جو یہاں یہ مشہور ہے کہ حرم میں 20 پڑھی جاتی ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے، 20 رکعتیں سال بعد پڑھی جاتی ہیں، وہ تو پورا سال یاد رہتی ہیں، اور رفع الیدین جو پانچوں نمازوں میں ہو رہی ہے اور آمین پانچوں نمازوں میں گونج رہی ہے وہ منٹوں میں بھول جاتی ہے. یہ عجیب فلسفہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حرم میں جب آپ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں تو دو امام اس کو پڑھاتے ہیں. ایک وقت غالباً شاہ سعود کے وقت میں یہاں، یعنی جو چار مسلح چلے آ رہے تھے، تو انہوں نے آ کر کے اس کو ختم کیا کہ مسلمانوں کا ایک ہی امام ہونا چاہیے، خاص کر حرم کعبہ جو ہے یہ مسلمانوں کے تفرقے سے اسے پاک کیا جائے، ایک امام رکھا. تو اس وقت احناف نے کہا کہ ہم تو 20 رکھتے پڑھتے ہیں، آپ 8 پڑھاؤ گے یا 10 پڑھاؤ گے، ہم 20 پڑھیں گے، پھر ہم باقی 10 کے لیے اپنا امام کھڑا کریں گے. تو یہ معاملہ پھر پیچیدہ ہو گیا. تو اس کا حل یہی نکالا گیا کہ جی آپ کی 20 ہو جائیں گی، ہم امام دوسرا کھڑا کر دیں گے، 10 پڑھنے والے پہلے امام کے بعد چلے جائیں گے اور پھر 20 پڑھنے والے دونوں اماموں کے پیچھے پڑھیں گے. اور جب امام بدلتا ہے، اب آپ اس کو یوں سوچئے، مثال کے طور پر آج آپ نے اپنی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی؟ 4 رکعتیں آپ نے فرض پڑھے، جماعت ہو گئی. آپ میں سے 3 ساتھی آئے، جو اس جماعت میں شریک نہیں ہو سکے وہ تھوڑا لیٹ آئے. وہ جب لیٹ آئے تو اس مسجد میں انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو امام بنایا اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب اس مسجد میں جماعتیں کتنی ہوئی؟ 2. اور رکعتیں کتنی ہوئی عشاء کی؟ آپ کہیں گے کہ اس مسجد میں عشاء کی آج 8 رکعتیں پڑھائی گئی ہیں؟ کہیں گے نہیں. آپ یہ کہیں گے رکعتیں 4 پڑھائی گئی ہیں، جماعتیں 2 ہوئی ہیں. اگر اس دوسری جماعت کے بعد بھی پھر کچھ ساتھی آ جاتے ہیں، پھر جماعت کرا لیتے ہیں، جماعتیں 3 ہو گئیں، رکھتے پھر بھی 4. گویا جب امام بدلتا ہے تو کاؤنٹنگ پھر 1 سے شروع ہوتی ہے، پھر 1-4 کے بعد نہیں. تو ایک امام جب بدلتا ہے تو گنتی پھر 1 سے. اب آپ کی مرضی، آپ دوسرے امام کے پیچھے بھی کھڑے رہیں، لیکن سنت کی نیت سے آپ 11 سے تجاوز نہ کریں. حضرت ایسا کے الفاظ ہیں، ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن. اللہ کے رسول نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے کبھی تجاوز نہیں فرمایا. عرض یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر، اچھا، ریاض پیٹر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، ان کے بارے میں مختصر تعارف. میرا خیال ہے ساتھی نے مختصر کیا، پوری وضاحت کے ساتھ تعارف کر دیا ہے. جو پہلے، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ سعید کافی صاحب نے جو بالکل ابتدان جو تعارف کرایا، وہ مجھے پہچانی میری ریاض پیٹر کو کرا دی انہوں نے، تو وہ تو اچھا خاصا تعارف تھا. عقیقے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیا گوشت کا پکا کر کھلایا جائے یا گوشت بغیر پکائے تقسیم کیا جائے. پکا کر کھلانے میں خرچہ زیادہ ہے اور کچا تقسیم کرنے میں خرچہ کم ہے, اپنی جیب کو دیکھ کر کر لیجئے گا. ویسے اللہ کے رسول سے پکا کر کھلانے کی پابندی نہیں ہے. قربانی کے مسئلے سے متعلق بتائیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عید سیویوں والی آ رہی ہے اور مسئلے سارے قربانی کے آ رہے ہیں. سیویوں کا ابھی تک ایک مسئلہ بھی نہیں آیا. ایک مشترکہ خاندان میں قربانی کیا جائے, مثال کے طور پر گئے کیا ایک فیملی ممبر میں سے سات افراد کی طرف سے قربانی کی جائے یا گھر کے ایک فرد کی طرف سے, جیسا کہ والدین کی طرف سے یا گھر کے جو ذمہ دار شخص ہے ان کی طرف سے. اصل میں گھر کے ہر فرد پر قربانی نہیں ہے, گھر کا جو ایک بڑا شخص ہے, جو کمانے والا ہے, جو ان کا کفیل ہے, جو ان کا سرپرست ہے, وہ بھلے گائے میں سے صرف ایک حصہ خریدے, یعنی سات چھ اور ہیں ساتواں وہ ہے, تو اس ایک حصے کی جو قربانی ہے وہ اس کی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے. باقی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے استطاعت دی ہے, ریالوں کی دولت سے نوازا ہے, تو بھلے وہ سینکڑوں اونٹ قربان کر دے, اللہ کے خزانے میں ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں. کیا جماعت اسلامی کا طریقہ نفاذ اسلام ٹھیک ہے؟ ان کی بنیاد ہی غلط ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی نفاذ اسلام کے لیے کوشاں رہے, مگر جس راستے سے وہ اسلام کو چاہتے ہیں, جمہوریت کے راستے سے, وہ اس راستے سے اسلام کبھی نہ آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے. اس لیے کہ جمہوری ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. جب آپ جمہوریت کے راستے سے اسلام کو لائیں گے تو اکثریت آپ کو چوروں کی, لٹیروں کی, زانیوں کی, شرابیوں کی, غنڈہ گردوں کی, ان کی آپ کو اکثریت ملے گی. قلیلاً ما یؤمنون قلیلاً ما تذکرون, بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں, بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. تو جب تھوڑے اسلام والے کو ووٹ دیں گے, وہ تو ہمیشہ مولانا مودودی کی طرح ہارتا ہی رہے گا, اور وہی اوپر آئیں گے جن کو اکثریت ووٹ دے گی.
بڑا اثر ہوا کہ وہ کراچی سے پنجاب شفٹ ہو گئے ہیں. سنا ہے کہ پنجاب میں کچھ تقریریں اور دروس اور کانفرنسیں وہاں ہو رہی ہیں, اور کراچی سے تقریباً ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد تین چار مہینے تک تو وہ میرے رابطے میں رہے. اس کے بعد جب سے وہ پنجاب میں گئے ہیں اس وقت سے پھر میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا, بلکہ خود سعودیہ سے, ریاض سے بھی میرے پاس فون بھی آئے ہیں, اور کچھ کراچی کے لوگ جو ریاض میں رہتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں کچھ, وہ ابھی کچھ عرصہ ہوا وہاں کراچی میں آئے تھے, تو وہ خاص طور پر مجھے اس سلسلے میں ملے کہ جی ہم ریاض میں ان کا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ان کا نمبر دیجئے یا ملوا دیجئے, ہم ان کو اپنے خرچے پر ریاض میں لے جانا چاہتے ہیں, لیکن میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو جب تک کراچی میں رہے, رابطے میں رہے, اب سے میرا پھر کوئی رابطہ نہیں ہے. واللہ اعلم. احرام میں سلائی والی چیز کو جسم پر اللہ نے منع فرمایا, مگر ہم لوگ اپنے کاغذات رکھنے کے لیے یہاں بیلٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ دھاگے کے ساتھ اس کی سلائی ہوئی ہوتی ہے. تفصیل سے بتائیں کہ اس کے باندھنے پر عمرہ میں خلل پڑتا ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیلٹ جو ہے وہ لباس میں نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جس طرح آپ کا پاسپورٹ ہے, اب یہاں اکثر شرطے آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں کہ جی آپ کے پاس جواز ہے, پاسپورٹ ہے, نہیں ہے, ویزے پہ آئے ہوئے ہیں, ایسے آئے ہوئے ہیں, کیا مسئلہ ہے. اس لیے وہ آپ کو رکھنا ضروری ہے, دیگر کاغذات بھی آپ کو رکھنے ہیں, اور کہیں آپ کو کھانے کی ضرورت, کہیں آپ کو پینے کی ضرورت, تو آپ نے پیسے بھی سنبھال کے رکھنے ہیں. اس لیے بیلٹ لگا لینا ایک وقت کی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ ساری چیزیں اس کے بغیر رکھ سکتے ہیں, اس کے کسی کپڑے میں لپیٹ کر, اور حفاظت کا اچھا انتظام ہو سکتا ہے, وہ اچھی بات ہے, ورنہ بیلٹ جو ہے یہ حفاظت کا اچھا ذریعہ ہے. اس سے عمرے میں یا حج میں انشاءاللہ کوئی خلل نہیں آئے گا. یہ سوال ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا کچھ لوگ باندھتے ہیں کچھ نہیں باندھتے. ویسے تفصیلی جواب میں کتاب لایا تھا, اس میں اس موضوع پر بھی تفصیلی مضمون ہے,
آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. تو ویسے میں مختصراً آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں. حدیث میں بستراحت رکوع کے بعد نہ تو چھوڑنے کی صراحت ہے اور نہ باندھنے کی صراحت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے صراحتاً نہ تو یہ ثابت ہے کہ آپ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا, اور نہ یہ صراحت ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا. البتہ جن لوگوں نے باندھنے کا مسئلہ نکالا ہے انہوں نے نسائی شریف کی ایک روایت سے, جو عمومی روایت ہے, اس سے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ اذا قام فی الصلاۃ, آپ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے, وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری, آپ اپنا دائیں ہاتھ بائیں پر رکھ لیتے تھے. تو رکوع کے بعد چونکہ کھڑا ہونا ہے اس لیے ہاتھ دائیں جو ہے وہ بائیں پر رکھ لیا جائے. لیکن اصطلاحی طور پر صحابہ کرام میں بھی لفظ قیام جو ہے وہ رکوع سے پہلے قیام کے لیے بولا جاتا تھا, اور اس کی صراحت بھی حدیث میں موجود ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہر حالت برابر ہوتی تھی. یہ مسلم کی روایت ہے, ما خلل قیام والقعود سوائے قعدے کے اور قیام کے. اب یہاں مطلق لفظ قیام استعمال کیا اور اس کے ساتھ قبل رکوع یا بعد رکوع کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی لفظ قیام جب بولا جاتا تھا تو اس سے مراد قرات والا قیام ہی ہوتا تھا, اور یہی اصل اصطلاحی طور پر یہی ہے. اور اگر کہا جائے کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو باندھتے تھے, عمومی طور پر کہ جب بھی کھڑے ہوتے تھے باندھتے تھے, اب میں یہ سوال کروں گا کہ ایک آدمی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہے, وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے, اب وہ ہاتھ باندھے چھوڑے کیا کرے؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو باندھتے تھے, یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ بیٹھتے تھے جب بھی باندھتے تھے. تو جب وہ سامنے والا لفظ پکڑے گا پھر ہم بھی لفظ پکڑیں گے, تو اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ جب باندھنے کی کوئی دلیل نہیں تو پھر آپ نے چھوڑا کس دلیل کے تحت؟ تو چھوڑنا جو ہے یہ عمل نہیں ہے, باندھنا عمل ہے. دلیل عمل کے لیے چاہیے, بے عملی کے لیے دلیل نہیں چاہیے. یعنی چھوڑنے کی یہی دلیل ہے کہ باندھنے کی دلیل نہیں ہے, یہی چھوڑنے کی دلیل کہ باندھنے کا حکم نہیں. اس کو آپ یوں سمجھیے مثال کے طور پر کہ ہم رکوع سے پہلے جس میں ہم الحمد پڑھتے ہیں اس میں ہم ہاتھ کو باندھتے ہیں. اگر یہ حکم بھی حدیث میں نہ ہوتا, یہ صراحت بھی نہ ہوتی کہ اللہ کے رسول نے رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے, اور یہ بھی نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول نے رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑتے, پھر آپ اپنی مرضی سے کیا کرتے, باندھتے یا چھوڑتے؟ چھوڑتے. اس لیے کہ پھر ہم یہی کہتے کہ باندھنے کا حکم نہیں ہے, ہم کیوں باندھیں؟ پھر آپ ہاتھوں کو ان کی اپنی حالت پر رکھتے. تو اسی طرح جب رکوع کے بعد باندھنے کا حکم نہیں ہے تو ہم چھوڑیں گے, اور چھوڑنے کی یہی دلیل ہے کہ باندھنے کی دلیل نہیں.
جزاکم اللہ خیر. سامعین کرام, ابھی آپ نے فضلت شیخ قاری خلیل الرحمن حفظ اللہ کو سماعت فرمایا ہماری دعوت کے عنوان پر. ہندوستان ہمارے مقال کی کیسٹ اور کتابیں حاصل کرنے کے لیے رابطہ فرمائیے. دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ, گلی مٹیا محل, جامع مسجد, دہلی. فون نمبر 326-9123. جدہ میں رابطہ فرمائیے, فون نمبر نوٹ فرما لیجیے 0546863-17. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوکم باللہ محمد عاقل.
اس طرح کے وقت